بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ درس قرآن کا سلسلہ یہ ہفتے میں دو دن چل رہا ہے، تو اتوار کے دن تو یہاں پچھلی مرتبہ ہوا تھا، اور پھر جمعرات کے دن دو بجے، تقریباً دو بجے دفتر میں ہی میں کرتا ہوں، اور اس کو بھی لائیو کر دیا گیا، وہ بھی لائیو جاتا ہے اور پھر محفوظ بھی ہو جاتا ہے. ہاں، اگر بعد میں بھی سننا چاہے تو وہ سن سکتا ہے، جمعرات کے دن دو بجے. تو ہر مرتبہ ایسا ہی ہوگا کہ یہاں بیان ہوگا، دوسرا پھر جمعرات کو ہوگا، پھر اتوار کو ہوگا، اس طرح انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. یہ آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، یہاں سے قرآن کریم کا گیارہواں پارہ شروع ہو رہا ہے جو یعتذرون کے نام سے مشہور ہے. ان پاروں کے بارے میں یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ جو تیس پارے قرآن کریم کے ہیں، الف لام میم سے لے کر پارے عام تک، یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح قرآن کریم کے حصوں کو تقسیم کیا گیا ہے کہ جو جن کا مقصود تلاوت ہے، یعنی یہ تقسیم مضامین کے اعتبار سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک بارے میں ایک مضمون، دوسرے بارے میں دوسرا مضمون، بلکہ بسا اوقات پارہ ختم ہو جاتا ہے ایسے واقع پر جبکہ پوری بات نہیں ہوئی ہوتی اور دوسری بات جو ہے وہ اگلے پارے سے شروع ہوتی ہے. یہ تقسیم کس نے کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے جس زمانے میں قرآن کریم کے علوم پر کتاب لکھ رہا تھا تو کافی جستجو کی کہ کس نے یہ تقسیم کی تیس پاروں میں، تو اس کا کوئی سراغ یقینی طور پر نہیں مل سکا. لوگوں کے گمان ہیں کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصاحف تیار فرمائے تھے تو شاید وہ تیس پاروں میں منقسم کر دیے تھے، مگر کوئی دلیل اس کی موجود نہیں ہے کسی مستند روایت میں. کب سے شروع ہوئے یہ پارے، پاروں کی تقسیم، یہ بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکی باوجود تحقیق اور جستجو کا، کہیں پتہ نہیں چلا. لیکن اللہ تعالیٰ نے، جس اللہ کے بندے نے بھی یہ تقسیم کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت عامہ ایسی عطا فرمائی کہ ساری دنیا میں یہ چل پڑے تیس پارے. اور یہ تقسیم جو ہے، جیسا میں نے عرض کیا، معنی کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ یہ تلاوت کے اعتبار سے، یعنی کیونکہ قرآن کریم کا سمجھنا تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ مقصد ہے ہی، لیکن صرف اس کے الفاظ کی تلاوت بھی بڑی عظیم دولت ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے. اس لیے جس نے بھی یہ تقسیم کی ہے اس نے قرآن کریم کے حروف کو گن کر اس کو 30 حصوں میں منقسم کر دیا کہ ایک پارے کے اندر ایک حروف کی ایک تعداد ایسی مقرر ہو گئی کہ اتنی اگر آدمی پڑھ لے گا تو ایک خاص مقدار میں قرآن کریم کے حروف پڑھ لیے جائیں گے اور اس کی برکات حاصل ہوں گی. لہذا اس میں کہیں معنی کا کوئی لحاظ نہیں ہے. بعض اوقات نہ تمام آیت پر نہ تمام بات کے اوپر بھی پارا ختم ہو جاتا ہے دوسرا پارا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قبولیت اس کو ایسی عطا فرمائی کہ صدیوں سے مسلمانوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنی تلاوت میں ان پاروں کا لحاظ رکھتے ہیں. ہر روز ایک پارا پڑھ کے پورے مہینے میں ایک قرآن کریم پورا کر لیتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے ایک تحریک شروع کی اور اس میں یہ آواز بلند کی کہ بھئی یہ جو پارے ہیں ان سے آیت کا ایک آیت پر ایسی آیت پر ختم ہو جاتا ہے کہ جس پر بات پوری نہیں ہوتی, لہذا اس کو اثر نو کچھ پاروں کی تقسیم کی جائے اور اس کو جہاں سے بات ختم ہوئی ہے وہاں تک ایک پارا ہو جائے اور پھر دوسرا پارا اس کے بعد شروع ہو. یہ انہوں نے دماغ میں ان کے یہ بات آئی. لیکن جو ساری دنیا میں عالم اسلام میں جو قبولیت اس کو حاصل ہو گئی ہے, ہزار آپ کوشش کر لو وہ اس کی جگہ نہیں لے سکتی. اور مقصود در حقیقت یہ ہے کہ تلاوت بذات خود ایک عبادت ہے, تو آدمی اگر اس بات کی پابندی کر لے کہ روزانہ ایک پارا پڑھے تو ایک مہینے کے اندر اس کا ایک قرآن کریم پورا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو پارا شروع ہو رہا ہے تو اس میں کوئی نیا مضمون ہوگا پچھلے آیتوں سے مختلف, ایسا نہیں ہے. یہاں پر بھی در حقیقت وہی سلسلہ چل رہا ہے جو پچھلی آیات میں تھا اور جس کی تشریح پہلے کی جا چکی ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر فرض کر دیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں جائے اور جہاد میں حصہ لے. اب جن لوگوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی وہ کچھ تو منافقین تھے, کچھ ایسے حضرات تھے کہ جو اپنی طبعی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے, اور زیادہ تر تو صحابہ کرام وہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جنہوں نے اپنی جان مال کی پرواہ کیے بغیر مشقتیں اٹھا کر جہاد میں شرکت کی اور تبوک تک پہنچے, بڑا طویل راستہ طے کر کے. انہیں کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ یہ منافقین ہیں, یہ ہیں جو طرح طرح کے بہانے ہیلے بہانے کر کے جہاد سے انہوں نے جان چرائی ہے اور آپ سے بہانے بنائے ہیں. اس کا ذکر اس سے پہلے آیتوں میں گزرا ہے. اب آگے جو حضرات کے جو لوگ کے غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے ان کی تین قسمیں ہیں تھیں جن کو آگے بیان کیا جا رہا ہے. ایک قسم وہ تھی جو منافقین کی تھی کہ وہ ان کو حقیقت میں کوئی عذر درپیش نہیں تھا, بلکہ محض جان چرانے کے لیے جان بچانے کے لیے وہ بیٹھ گئے تھے. کچھ حضرات وہ تھے کہ جو شہر میں رہتے تھے ان منافقین میں, اور کچھ وہ تھے جو دیہات میں رہتے تھے. ان دونوں قسموں کا اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان فرمایا. پھر کچھ حضرات وہ تھے کہ جو انہوں نے اپنی طبی سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے تھے, اور اپنی طبی سستی کی وجہ سے جو رہ گئے تھے اس پر بے انتہا شرمندگی انہوں نے ظاہر کی, اور بے انتہا شرمندگی ظاہر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول کی جن کے کا ذکر آنے والا ہے. ان میں بھی دو حصے تھے، ایک وہ تھے جنہوں نے قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آتا اپنے آپ کو خود سزا دینے کے لیے پیشکش کر دی اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا، اور کچھ وہ تھے کہ جو خاموش رہے، کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا اور پریشان رہے کہ کس طرح ہم اپنے اس پیچھے رہ جانے کے گناہ سے کس طرح ہم نجات پا سکتے ہیں. تو پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی توبہ قبول فرمائی. یہ تین گروہوں کا ذکر یہاں پر اس سورہ یا توبہ کے اس یتذکرون کے پارے میں ان کا ذکر آیا ہے. ان میں سے پہلا گروہ یعنی منافقین کا، جس کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یتذکرون الیکم اذا رجعتم الیہم. ابھی تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر سے واپس تشریف نہیں لائے تھے، راستے میں تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کے معنی یہ ہیں یتذکرون الیکم، کہ مسلمانوں جب تم لوگ تبوک سے واپس ان کے پاس جاؤ گے، اذا انقلبتم اذا رجعتم الیہم، تو وہ یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، طرح طرح کے عذر پیش کریں گے. آ کر کہیں گے کہ میری فلاں ضرورت تھی اس وجہ سے رک گیا، میں فلاں کی ضرورت تھی اس وجہ سے رک گیا. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم کوئی عذر پیش نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمہارے سارے حالات سے باخبر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا پہلے ہی سے وحی کے ذریعے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ، کوئی ان کو عذر نہیں تھا اور یہ محض نفاق کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. تو اس لیے ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے. اور اب آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہہ دو کہ وسیر اللہ عملکم برسولہ، آئندہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا کہ آئندہ تمہارا رویہ کیسا رہتا ہے، تم اطاعت اور فرما برداری کا رویہ اپناتے ہو یا اللہ تعالیٰ کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے بغاوت کرتے ہو. یہ سب اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھے گا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو اس سارے قرآن کریم کی اس تنبیہات، ان تنبیہات کے بعد کچھ سبق مل جائے، اور سبق ملنے کے نتیجے میں یہ توبہ کر لیں صحیح معنی میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، سیر اللہ عملکم برسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی ہر بات کا علم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باتوں کو بھی علم ہے جو تم کھلے طور پر کر رہے ہو، اور جو درپردہ تم نفاق کا رویہ اپنائے ہوئے ہو، اور جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا طرز عمل تم نے اختیار کر رکھا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بتائے گا کہ تم کیا کچھ کیا کرتے رہے ہو. یہ ہے تو منافقین سے خطاب کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے عمل کو دیکھیں گے، اور آخر کار تمہیں اس ذات کے پاس لے جایا جائے گا جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کی باتیں بھی خوب جانتی ہے اور شہادت یعنی کھلی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتی ہے، اور وہ تمہیں بتائے گی کہ تم کیا کرتے رہے ہو. کیسے بتائے گی؟ کہ ہر ایک انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، چھوٹا کام کیا ہو بڑا کام کیا ہو، وہ سارا اس اعمال نامے میں درج ہوگا. وہ سب ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات, چھوٹے چھوٹا جزیہ بھی اس کے اندر موجود ہوگا. اور جب وہ اعمال نامہ آئے گا لوگوں کے سامنے, تو اس میں اتنی جزیات اس میں بیان کی گئی ہوں گی کہ آدمی حیران ہو جائے گا کہ یہ تو میں بھی بھول گیا تھا کہ یہ کام ہوا تھا. یہاں تک کہ انسان نے اگر کسی وقت کوئی بات کی زبان سے, اس میں کوئی بات جھوٹ ہو گئی, کوئی مبالغہ ایسا ہو گیا جو جھوٹ تک پہنچ گیا, کسی کی غیبت ہو گئی, کسی پر الزام لگانا ہو گیا, کسی کا مذاق اڑانا ہو گیا, وہ جملے جو بولے ہیں وہ سارے جملے بھی اعمال نامے کے اندر درج ہوں گے کہ تم نے فلاں وقت یہ جملہ بولا تھا, یہ گناہ کا کام کیا تھا. جب وہ سامنے آئے گا اعمال نامہ, تو قرآن کریم نے فرمایا کہ آدمی کہے گا ماری حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کہ عجیب یہ کتاب ہے اعمال نامہ, کہ ہماری کوئی چھوٹی بات بھی اور بڑی بات بھی کوئی ایسی نہیں ہے جو اسے موجود نہ ہو. کسی وقت ہم نے کوئی حرکت کی تھی, کسی وقت ہم نے کچھ غلط بات کا ارادہ کیا تھا, کسی وقت ہم نے کسی کو برا کہا تھا, وہ سب اس میں درج ہے. تو یہ کیسی کتاب ہے کہ یہ نہ کسی نے اس نے چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے, نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا ہے, وہ سارا کا سارا اعمال نامے کے اندر موجود ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور جو کچھ عمل کیا تھا انہوں نے دنیا میں وہ سب وہاں موجود پائیں گے سامنے. کیا تھا تم نے؟ اب اسے بہت سی باتیں ایسی ہیں انسان کی زندگی کے اندر کہ آدمی اس کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا, دکھا بھی نہیں سکتا, اس کو شرم آئے گی کہ یہ میں کسی سے اپنی اس چھوٹی سے چھوٹی بات کو ظاہر کروں. لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے ہم میں سے ہر ایک کے سامنے لے آئیں گے, یہ ہے تمہارا کچا چٹا, یہ کیا تھا تم نے دنیا کے اندر. تو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس اعمال نامے کے اندر درج ہوگی اور وہ انسان کے سامنے آ جائے گی. اس کو فرما رہے ہیں فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو. یہ بات قرآن کریم نے جگہ 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 ارشاد فرمائی ہے کہ یہاں جو کچھ تم کر رہے ہو ایک وقت آنے والا ہے جس میں اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پوچھ ہوگی تم سے کہ کیا کرتے رہے ہو. یہ سارا بات بار بار قرآن کریم اس لیے دہراتا ہے تاکہ ہمارے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو. پہلے سے باخبر کیا جا رہا ہے, کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے, کسی وقت بھی تم دوسرے جہان میں پہنچ سکتے ہو, اور کسی وقت بھی تمہارا اعمال کا سارا کام ختم ہو سکتا ہے جس کے بعد تمہارے عمل میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو یہاں رہتے ہوئے خدا کے لیے تم اپنی زندگی کے ایک ایک کام کو غور کر کے کرو کہ یہ آخرت میں جب میرے سامنے آئے گا میرا یہ عمل, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا, تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا. یہ جگہ جگہ فکر آخرت دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں بار 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 آخرت کے مناظر بھی بیان کرتے ہیں, آخرت کے اعمال بھی, آخرت کے واقعات بھی بیان فرماتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہم متنبہ ہو جائیں, متنبہ رہیں, اور متنبہ ہو کر اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے مخصوص کریں. یہ سبق ہے جو ہر جگہ دیا جا رہا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں یہ فکر آخرت ان کے رگ و پے میں سما گئی تھی, اور ہر وقت ان کے ذہن میں آخرت کا تصور رہتا تھا. وہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جنت اور جہنم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہر عمل ان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو کچھ تم نے پیچھے کیا سو کر لیا، لیکن اب بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم توبہ کر لو، اور توبہ کر کے آئندہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، کیونکہ تمہیں آخر کار وہاں جانا ہے عالم الغیب والشہادہ کے پاس، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں باری تعالیٰ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا لیں گے تمہارے سامنے، اِذَنْ قَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب ان کے پاس تم واپس جاؤ گے، جب تبوک سے کے سفر سے جب بابر مدینہ منورہ پہنچو گے تو یہ آئیں گے اور آ کر تمہارے سامنے قسمیں کھا لیں گے، اور قسمیں کھا لیں گے کہ جی ہم تو فلاں عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے، فلاں عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے، اور یہ بھی قسمیں کھا لیں گے کہ آئندہ ہم یہ ناکام نہیں کریں گے۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی منافقین کا جو سردار تھا اس نے قسم کھائی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس جا کر کہ آئندہ میں کبھی کسی جہاد سے پیچھے نہیں رہوں گا، یہ قسم کھائی تھی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جب تم پہنچو گے مدینہ منورہ تو یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان سے درگزر کر جاؤ، ان کو معاف کر دو، مطلب یہ ہے درگزر کرو، تاکہ تم درگزر کرو اس لیے قسمیں کھا لیں گے۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہ کہہ رہے ہیں تم تاکہ تم درگزر کرو ان سے، ٹھیک ہے تم بھی ان سے اعراض برت لینا، دونوں میں فرق ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے درگزر کریں، یعنی ہمیں معاف کر دیں اور ہم سے کوئی مواخذہ نہ کریں، ہماری کوئی گرفت نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، وہی الفاظ استعمال کیے قرآن نے لیکن دوسرے معنی میں، کہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی اب ان کو کچھ نہ کہو، اب یہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو، یہ مطلب ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ، ان کا معاملہ اب اس مزید تمہیں ان سے بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ بسراپا گندگی ہیں، یہ سراپا نجاست ہیں یہ منافقین۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا یہ قسمیں بھی اگر کھا لیں آپ کے سامنے آ کر تو قسمیں کھانے کا بھی آپ اعتبار نہ کریں، کیونکہ یہ تو سراسر گندگی گندگی ہیں۔ یعنی اتنا سخت لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی سراپا گندگی ہے، کفر کی گندگی اور کفر سے زیادہ نفاق کی گندگی، اس لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، اور یہ بدلہ ہے ان کے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ آپ کے سامنے جو قسمیں کھائیں گے یہ اس لیے کھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو جو ناراضی ہے، آپ کو جو ناگواری ہے ان سے، وہ ان کے قسموں کے ذریعے دور ہو جائے اور قسم کھا کر یہ اپنے آپ کو پاک صاف قرار دے لیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں کہ چلو بھائی اب انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے قسمیں کھا لیں، لہذا اب ان کو ان کے بارے میں ہمیں کچھ اچھا گمان کر لینا چاہیے، تو یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ اور آپ کے رفقا مسلمان وہ ان سے راضی ہو بھی جائیں تو فَلَا يَرْضَى فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو راضی نہیں ہوگا ایسے نافرمانوں سے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راضی ہونا جبکہ اللہ تعالی راضی نہ ہو ناممکن تھا، لیکن بطور تنبیہ فرما دیا کہ اگر بالفرض ان کی قسمیں کھانے سے، ان کے عذر پیش کرنے سے آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو نہیں راضی ہوگا ان سے، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ اس میں سبق یہ دے دیا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی کا تابع ہوتا ہے، جیسے گھر والے ہیں تو جو سربراہ خاندان ہوتا ہے وہ ایک طرح سے سب کا مقتدا ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے گھر کا۔ اب جو لوگ غلط کام کرنے لگے گھر والے اور گھر والے غلط کام کر کے اگر ان کو تنبیہ کرے امیر اور سربراہ اور وہ اس کو بہانہ بنا دے کہ بھائی فلاں بات تھی اس واسطے میں نے یہ کام کیا، ہمیں فلاں عذر ہے، ہمیں فلاں پریشانی ہے، اور بیچارہ سربراہ خاندان جو ہے وہ اپنی شفقت اور محبت کی وجہ سے ان کی بات مان بھی لے کہ چلو بھائی میں درگزر کرتا ہوں، مان بھی لے، لیکن وہ اللہ کو تو نہیں اس طرح دھوکہ دے سکتے، انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے امیر کو، اپنے سربراہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں غلط بہانہ بنا کر، قسمیں کھا کر، لیکن اگر اس کو مطمئن کر بھی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے فسق سے توبہ نہ کریں، برائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاملہ درست نہ کریں۔ یہی معاملہ سربراہ خاندان کا بھی ہے، یہی کسی مجمع کا کوئی آدمی سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے یا حکومت کا سربراہ ہے اور اس کے سامنے کوئی آدمی اس طرح کے عذر پیش کرے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر اس کو راضی کر بھی لیا دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ تو اس کے اس واسطے راضی نہیں ہوگا۔ لہذا بتلانا یہ مقصود ہے کہ تمہارا اصل تعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، یہاں جو تمہیں سربراہ نظر آ رہے ہیں، کوئی خاندان کا سربراہ ہے، کوئی ادارے کا سربراہ ہے، کوئی حکومت کا سربراہ ہے، یہ تو انسان ہیں تمہارے جیسے، تم اگر ان کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوگا، صرف ان کو راضی کرنے سے، جب تک کہ تم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کو پورا نہ کرتے ہو۔ یہ سبق دینا مقصود ہے، یعنی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایسا تو بظاہر ناممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں اگر راضی نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ سبق دیا جا رہا ہے آنے والوں کو کہ آنے والوں کے لیے بھی یہ ہے کہ کوئی جو سربراہ یا امیر ہے اس کو راضی کرنا، یہ اس سے تمہاری جان نہیں بچے گی جب تک کہ اللہ کو راضی نہ کرو، اور اللہ کو راضی کرنے کا واحد راستہ ہے توبہ، کہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، لیکن یہ بہانے بہانے سے نہیں ہوگا۔ چاہے تم انسانوں کو خوش کر لو، انسانوں کو مطمئن کر دو، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ تم اللہ سے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کرو۔ یہ ہے پیغام جو دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات پھر میں دوبارہ جو پچھلے میں نے درس میں عرض کی تھی اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اتنا زیادہ اس سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کے سے پیچھے رہ جانے والوں پر اتنا لمبا کلام ہوا ہے، ان کی مختلف قسمیں بیان کی ہیں، مختلف قسموں کے احکام بیان فرمائے ہیں اور ان کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ ساری جو ہے تفصیل ہمارے لیے کوئی ایک داستان نہیں ہے کہ داستان سنائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایسا ہوا تھا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا اور اللہ تعالی نے ان سے راضی نہیں ہوگا وغیرہ، یہ سب صرف داستان سنانا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ تم اس جیسے نہ بننا، تم اس جیسے نہ بننا جب تمہیں دین دعوت دے رہا ہو کسی کام کی اور تم عذر اور بہانے پیش کر کے، ہیلے بہانے پیش کر کے اس سے اپنے جان چراؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے یہ ہیلے بہانے نہیں چل سکتے. تو یہاں پیغام ہمیں دینا مقصود اس سارے واقعات کو بیان کرنے کے نتیجے میں کہ تم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ جو تم سے مطالبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خاص طور سے جہاد فی سبیل اللہ کے، کہ اگر اللہ کے راستے میں جہاد ہو رہا ہو اور تم اس کے مخاطب ہو تو اگر تم اس سے پیچھے رہو گے تو یہی انجام ہونے کا اندیشہ ہے. اعوذ باللہ العظیم. تو میں پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اب جیسے فلسطین کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پورا عالم اسلام مخلفین میں داخل ہو رہا ہے کہ ان کی مدد کرنے سے قاصر ہے، اور اصل ذمہ داری تو حکمرانوں کے اوپر ہوتی ہے، وہ چپ سادے بیٹھے ہوئے. لیکن عام مسلمان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جتنا وہ امداد پہنچا سکتا ہو اس امداد پہنچانے میں کمی نہ کرے. اگر اس مخلفین کے یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا جو انجام بیان کیا گیا ہے اس انجام سے اگر بچنا ہے تو اپنے استطاعت کی حد تک جتنا انسان مدد پہنچا سکتا ہے وہ مدد پہنچانا اس کے ذمہ لازم اور ضروری ہے. وہ مالی مدد ہو، وہ دعاؤں کے ذریعے ہو، وہ گفتگو کے ذریعے ہو، وہ ذہن سازی کے ذریعے ہو، جس طرح بھی ہو جو مدد پہنچا سکتا ہے وہ مدد پہنچانا اس کے لیے ضروری ہے. اگلی آیات ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله علیم حکیم، ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم. پچھلی آیتوں میں ان منافقین کا ذکر تھا جو مدینہ منورہ ہی میں مقیم تھے، ان کا آنا جانا تھا. ان آیات میں اللہ تعالی نے دیہات کے رہنے والوں کا ذکر فرمایا. مدینہ منورہ سے باہر متعدد قبائل تھے، وہ دیہات میں رہتے تھے. ان میں بھی دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، بعض وہ تھے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے اور بعض وہ تھے کہ جو دوسرے منافقین کی طرح وہ نفاق کے طریقے پر عمل کرتے تھے. تو قرآن کریم نے ان دونوں قسموں کا ان آیات میں ذکر کیا ہے، ایک ان دیہاتیوں کا جو منافق تھے، زبان سے بے شک کہہ دیتے تھے کہ ہم اسلام لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کو دین سے کوئی باخبیت بھی نہیں تھی، اور اگر کوئی دین کا حکم آتا تھا تو اس کے اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے. ان کا ذکر پہلے کیا ہے اور پھر ان میں جو مسلمان ہیں صحیح معنی میں ان کا ذکر بعد میں فرمایا. تو پہلے کا ذکر فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، جو دیہاتی ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، جو شہر کے منافقین ان سے زیادہ سخت ہیں. وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور دوسروں سے زیادہ اس لائق ہیں کہ ان اس کو کہ وہ دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. یعنی یہ منافقین جو ہیں یہ کیونکہ دیہات میں رہتے ہیں، اول تو ایمان نے ان کے دل میں گھر نہیں کیا، میں زبان سے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسرے یہ لوگ کیونکہ دور رہتے ہیں عام مسلمانوں سے تو اس لیے دین کی احکام کا ان کو پتا بھی نہیں، تو اس لیے بھی یہ مسلمانوں سے ایک علیحدہ انہوں نے حیثیت اختیار کی ہوئی ہے. اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، یعنی یہ دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، کیونکہ ملتے ہی نہیں آ کر، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نہ صحابہ کرام سے ملتے جلتے ہیں، تو دین کے احکام پہنچے کیسے. اس آیت کے تحت مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو عام مسلمان ہیں جو براہ راست قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے، ان کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں اور ان کے پاس رہیں جو اللہ کے دین سے واقف ہے، کیونکہ اگر دور دور رہیں گے اور دین کے احکام ان تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو دور دور رہنے سے اللہ بچائے وہ ایمان کے تقاضوں پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو سکتے. لہذا صحبت ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے جو انسان کو کسی خاص رنگ میں رنگتی ہے، تو اس صحبت کو درست کرنا اس آیت کریمہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ منافقین جو دیہات میں رہتے ہیں یہ اس لیے مسلمانوں سے بالکل الگ راستے پر پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کا ملنا جلنا نہیں ہے اہل علم سے، ملنا جلنا نہیں ہے اہل دین سے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں یہ آیت کریمہ اس بات کو بتا رہی ہے کہ یہ الگ تھلگ رہنا، یعنی دینی محفلوں سے الگ رہنا، دین کے مجمعوں سے الگ رہنا، دین کے جاننے والوں سے الگ رہنا اور غفلت کی زندگی گزارنا کہ بس ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. آج کل خاص طور پر لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کہ دین تو بڑا آسان ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جا کر اس کو سیکھنے کی، کسی کے سے احکام معلوم کرنے کی، دین تو آسان ہے. یہاں تک لوگ آج کل کہتے ہیں کہ دین تو آسان تھا، مولویوں نے مشکل بنا دی. تو اللہ میاں نے مولویوں کو وقایہ بنایا ہے دین کا، کہ جو کچھ اصل میں تو ان کو بغض تھا دین سے، کیونکہ دین ان کے اوپر کچھ پابندی عائد کرتا ہے، اصل بغض تو ان سے تھا، لیکن زبان سے یہ کہنا کہ ہم دین نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا یا دین ہمیں دین کو برا کہنا، یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ذرا مشکل کام ہے، سے لوگوں میں سمجھیں گے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہونے کا فتویٰ لگ جائے گا، لہذا بجائے دین کو برا کہنے کے مولویوں کو بھی ڈال دو کہ مولوی جو ہے اس نے مجھ دین مشکل بنا دیا ہے ورنہ دین تو آسان تھا. تو یہ جو صحبت سے دور رہنا یہ سبب بنتا ہے دین سے دور رہنے کا، یہ قرآن یہاں پر فرما رہا ہے کہ چونکہ یہ لوگ دور رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں، تو اللہ کے احکام کی حدود سے واقف نہیں ہوتے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور پھر انہی اعراب کا ایک دوسرا طرز عمل بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آگے آنے والا ہے، اپنے کچھ اہلکار بھیجتے تھے دیہات میں زکات وصول کرنے کے لیے. اس زمانے زکات جو تھی وہ نقدی کی زکات کم ہوتی تھی، زیادہ تر جو مال دولت ہوتا تھا وہ مویشی ہوتے تھے، اور کچھ زرعی پیداوار ہوتی تھی، کھیت وغیرہ ہوتے تھے، باغات ہوتے تھے، تو ان باغات کا عشر وصول کرنے کے لیے اور مویشیوں کی زکات وصول کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے. اب جا کر یہ جب ان اعراب کے پاس پہنچتے تھے، ان دیہاتیوں کے پاس جو درحقیقت منافق تھے، تو ان سے ظاہر تو کرتے تھے ہم مسلمان ہیں، لہذا ان سے مطالبہ کیا جاتا کہ بھئی اپنی زکات ادا کرو اور اپنے مویشیوں کی زکات دو، اپنے زرعی پیداوار کا عشر ادا کرو. تو وہ اس کو اپنے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے کہ ٹیکس ہمارے اوپر آئے دو رائے اور ایک بہت بوجھ ہمارے اوپر ہے، اور ہر وقت اس تمنا میں رہتے کہ اللہ کسی طرح مسلمان جو ہیں یہ کسی طرح نفس و نابود ہو جائے، ان کے اوپر کوئی مصیبت آ پڑے تو ہمارے ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے، ہمیں کبھی یہ زکات ادا کرنی نہ پڑے. پہلے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ ومن الاعرابی، دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں صدقے کے طور پر، جو ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے، جو کچھ وہ زکات میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ اپنے ذمے تاوان سمجھتے ہیں. یتخذ ما ينفق مغرما، اس کو یہ اپنے مال کو جو دیے ہم نے خرچ کیا ہے وہ تاوان سمجھتے ہیں کہ زبردستی ہم سے وصول کر لیا گیا. ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، اور مسلمانوں سے خطاب کر کے واضح فرماتے ہیں کہ یہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر کوئی مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، یعنی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شورش پیدا ہو جائے کہ مسلمان جو ہے مغلوب ہو جائیں، کوئی دشمن ان کے اوپر غالب آ جائے یا تہس نہس ہو جائیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ہم سے صدقات وغیرہ کا مطالبہ نہ کیا کریں. باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یہ مسلمانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اوپر مصیبتوں کے چکر آ پڑے. حقیقت تو یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہوا ہے، یعنی حقیقی مصیبت کا چکر ان پر پڑا ہوا ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہو کر عبادت کو ایک تاوان سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں جب جہنم کا سامنا ہوگا تو حقیقت میں مصیبت کا چکر تو وہ ہوگا. یہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ مصیبت کے چکر پر. واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. اب آگے ان اعراب کا، ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو منافق نہیں ہے بلکہ مسلمان ہے صحیح معنی میں. تو فرمایا من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر، ان دیہاتیوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ بصلوات الرسول، اور جو کوئی یہ پیسے خرچ کرتے ہیں یا زکات دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، تو اس کو اللہ کے تقرب کا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس زکات لے کر آتا تھا یا صدقہ لے کر آتا تھا تو آپ اس کو دعائیں دیتے تھے. آگے آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس صدقہ کوئی لے کر آئے یا آپ کسی سے وصول کریں تو اس کو دعا دیں. تو یہ دیہاتی لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں صدقہ وصول کرنے کے لیے تو یہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے اوپر تو بڑا احسان ہوا کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا. یہ ایک تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ بن گیا. تو یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ، جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. بصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور کتنا عجیب خوشخبری کا جملہ پھر فرمایا، الا انھا قربۃ لہم، خوب سمجھ لو، خوب جان لو، اللہ کا لفظ ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لو، انھا قربۃ لہم، یہ جو اخلاص کے ساتھ جو صدقہ دے رہے ہیں، اس خاص کا زکات دے رہے ہیں، یہ واقعتاً ان کے لیے ہمارے قرب کا ذریعہ ہوگا. پہلے ان کی نیت بتائی کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے صدقہ دیتے وقت کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نیت ہوتی ہے لو میں تمہیں انعام بتاتا ہوں کہ یہ واقعتاً تمہارے لیے میرے قریب آنے کا ذریعہ ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سیدخلہم اللہ فی رحمتی. اس قرب کا نتیجہ یہ ہوگا جب وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں قرب ان کو عطا کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے. لہذا جو آدمی کوئی بھی عبادت بشمول زکات اور صدقات کے اس نیت سے کرے کہ مجھے اس کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوگا، تو اللہ تعالی اعلان فرما رہے ہیں کہ یقیناً وہ اس کے قرب کا میرے قرب کا ذریعہ بنے گا. اب یہ قرب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی کا قرب کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی نے تو یہ فرما دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں، رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، انسان دور چلا جاتا ہے، انسان دور چلا جاتا ہے. تو اس دور چلے جانے کے بعد یہ قریب آ جانا، یہ کسی عمل کے ذریعے ہوتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ کا ایک شعر ہے کہ میں ہزار تجھ سے بعید ہوں، یہ عجب کہ تو میرے پاس ہے. یعنی میں تو دور چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کہتے ہو کہ میں رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو رگ جان سے قریب ہونے، آپ تو قریب ہیں لیکن میں دور چلا جاتا ہوں. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دور جانے کا علاج یہ بتایا کہ جو عبادت بھی کرو گے میرے پاس آنے کے لیے، تمہارا اتنا ہی قرب مجھ سے بڑھتا چلا جائے گا. جتنا تم دور چلے گئے، تو دور چلے جانے کے نتیجے میں مجھ سے دوری ہو گئی تمہیں، میں تو قریب تھا لیکن تم دور ہو گئے. تو جتنا تم اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کی رضا کی خاطر کرتے جاؤ گے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کرتے جاؤ گے، میرے قریب آتے جاؤ گے. الا انہا قربۃ اللہ. تو یہ در حقیقت اللہ تو قریب ہے، انسان دور چلا جاتا ہے. میرا بھی ایک شعر ہے کہ بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، یعنی ہے تو رگ جان کے قریب، لیکن یہ رگ جان کی مسافت بھی میرے لیے دور پڑ رہی ہے. جو دیا ہے قرب تو نے، تو شعور بھی عطا کر. تو یہ جب تو نے قرب عطا فرمایا، تو پھر اس کا شعور بھی عطا فرما دے کہ کس طرح بہتر اس قرب کو محسوس کروں اپنے دل کے اندر کہ واقعی یہ میرے اللہ میرے قریب ہے. تو الا انہا قربۃ لہم، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، یہ سب ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہوگا، میرے پاس آنے کا ذریعہ ہوگا. اور دیکھو یہ قرب جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے کہ جو جس کا کوئی پیمانہ مقرر کرنا مشکل ہے. جوں جوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں انسان بڑھتا چلا جاتا ہے اخلاص کے ساتھ، تو اسی نسبت سے وہ قرب انسان کو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے، اپنے اس قرب کو محسوس کرتا جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر قدم پر مدد کر رہا ہے. ہر آن اس کو دھیان پیدا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ الفاظ سے تعبیر کرنے والی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل سے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیا ہوتا ہے. پھر انسان کسی وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا. ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسی کیفیت ہو گئی ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرما رہے یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، یہ کیفیات فرما رہے ایسا لگتا ہے کہ یہ فرما رہے کہ اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو، اب یہ کام کر لو، تو وہ قرب بڑھتے بڑھتے اتنا ہو جاتا ہے کہ ہر آن وہاں سے کنیکشن قائم رہتا ہے اور انسان ہر وقت محسوس کرتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ قربت اللہم ہے، اللہ انہا قربت اللہم، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.